أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله فإن خير الزاد التقوى بندگان خدا آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں، تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی میں تقوی اختیار کریں۔ زاد زندگی خداوند تبارک و تعالی نے تقوی قرار دیا ہے، توشہ حیات انسان کا، جس کے ذریعے سے انسان نے سفر زندگی طے کرنا ہے اور منزل حیات تک پہنچنا ہے، مقصود حیات تک پہنچنا ہے، اس کا نام اللہ تعالی نے تقوی رکھا ہے۔ تقوی طرز زندگی کا نام ہے۔ زندگی اللہ کی نعمت ہے انسان کے لیے، خداوند تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ہستی و وجود و خلقت پہلی نعمت ہے انسان کے لیے، اور اس نعمت کے اندر دیگر نعمت اللہ نے حیات کی عطا کی ہے، زندگی کی نعمت عطا کی ہے۔ نعمت حیات کے لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے مقصد معین کیا ہے، مقصد خلقت و حیات انسان، اس مقصود تک رسائی کے لیے نظام ہدایت خوبصورت حسین و زیبا مقرر کیا ہے، مدون فرمایا ہے، اور اس کا مرکز و محور تقوی کو قرار دیا ہے کہ انسانی حیات تقوی کے اساس پر قائم ہو، تقوی کے سائے میں بسر ہو، تقوی کے زاد و توشہ سے طے ہو یہ سفر زندگی تاکہ اپنے مقصود تک پہنچ جائے۔ تقوی تک پہنچانے کے لیے خداوند تبارک و تعالی نے اہتمام فرمایا ہے، کتابیں آسمانی نازل فرمائیں، انبیاء کرام مبعوث فرمائے تواتر کے ساتھ، اور ان کے اوصیاء و جانشین مقرر فرمائے، اور آئمہ ہدا کو سلسلہ ہدایت عطا فرمایا تاکہ بشر کی رہنمائی کریں و ہدایت کریں۔ و ہدایت کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ امت بنائیں تقوی کی بنیاد پر، بر اساس تقوی، من اسس بنیانہ علی تقوی و رضوان من اللہ، تاسیس کریں، قائم کریں اپنی بنیاد و امارت کو، اپنے وجود کی، اپنی ذات کی عمارت کو تقوی کی اساس پر قائم کریں تاکہ آپ کی زندگی ہم آہنگ ہو جائے مقصد ہدایت کے ساتھ۔ خداوند تبارک و تعالی نے تقوی کے لیے قرآن کریم میں مختلف سورتوں میں اور آیات میں رہنمائی ذکر فرمائیے تاکہ حیات انسانی تقوی کی بنیاد پر قائم ہو جائے، تقوی کے اساس پر آ جائے۔ اساس تقوی کے لیے قرآن نے مختلف فصول ذکر فرمائی ہیں، ان میں ایک متقین کا مقام ہے کہ اگر انسان کی زندگی با تقوی ہو جائے، با تقوی زندگی پہلے معنی کیا ہے ذہن میں رہے، چونکہ تقوی کا مسخ شدہ معنی ہمارے ذہنوں کے اندر ہے، ہمیں یہ پڑھایا بتایا گیا ہے کہ تقوی ایک حالت ہے انسان کی، یا علماء اخلاق نے تقوی کو ملکہ نفسانی کے عنوان سے سکھایا پڑھایا اور متعارف کروایا ہے، ایک انسانی نفسانی صفت ہے جو ملکہ بن جائے اسے تقوی کہتے ہیں۔ یہ سب علامتیں ہیں اور سب تقوی کے لوازمات ہیں یا تقوی کے درجات ہیں۔ حقیقت تقوی پہلے اشارہ کیا تھا کہ حفاظت سے ہے، وقایہ اس چیز کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سے حفاظت کی جائے، تقوی حفاظت کرنا و حفاظت سے رکھنا تقویٰ ہے۔ قرآن کریم کی اصطلاح میں تقویٰ انسان کی محفوظ زندگی تمام خطرات سے، دنیوی و اخروی خطرات سے محفوظ زندگی کا نام تقویٰ ہے۔ اگر انسان ایسا طرز زندگی اپنا لے جس میں محفوظ ہو جائے، ہر پہلو سے محفوظ ہو جائے، اسے باتقویٰ انسان کہیں گے۔ لیکن جو محفوظ نہیں ہے، جہنم کے عذاب سے محفوظ نہیں ہے، وسوسوں سے محفوظ نہیں ہے، شیاطین کے وارداتوں سے محفوظ نہیں ہے، خواہشات و شہوات کی کارستانی سے محفوظ نہیں ہے، ناپاک تعلقات سے محفوظ نہیں ہے، حرام کی کسب و کار و درآمد سے محفوظ نہیں ہے، جو ہر طرف سے غیر محفوظ ہے، یہ بے تقویٰ انسان ہے، بے تقویٰ انسان تباہ ہے۔ لیکن جو محفوظ زندگی ہے، محفوظ زندگی میں حفاظت کا نظام اللہ نے بنایا ہے، حفاظتی نظام۔ آج ہماری مملکت کی پہلی ترجیح آج سب کے لیے تحفظ ہے، سب مل کر ملک کو محفوظ بنانا، قوم کو محفوظ بنانا، مذہب کو محفوظ بنانا اور اپنے مذہبی اماکن و مقدسات کو محفوظ بنانا، یہ سب کی ترجیح میں ہے۔ کوششیں کر رہے ہیں، جتنا آگے بڑھتے ہیں اس کو محفوظ کرنے کے لیے اتنا غیر محفوظ ہوتے جا رہے ہیں، اتنا ہی تحفظ و حفاظت کم ہو رہی ہے۔ اس وجہ سے کہ ہم یا احمقانہ طریقوں سے تحفظ کی کوشش کرتے ہیں، یا تقلیدی روشوں سے دوسروں کی دیکھا دیکھی یا تلقین کی جاتی ہے، ہمیں باہر سے مشاورین بتاتے ہیں کہ ملک کو محفوظ کرنے کے لیے یہ کرو، عالمی ادارے اقتصاد محفوظ کرنے کے مشورے دیتے ہیں اور باقی ایجنسیاں عالمی وہ ہمیں سیکیورٹی اور سیکیور ہونے کے لیے مشورے دیتے ہیں کہ اس طرح سے آپ اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے ہیں۔ سیاست میں تحفظ کے لیے ہم دوسروں کی تقلید کرتے ہیں، سرحدوں کے دفاع کے لیے الگ چارہ جوئی کرتے ہیں۔ تحفظ کا ہر فارمولہ اور تحفظ کا ہر نسخہ آزما رہے ہیں اور آزمانے کے لیے تیار ہیں، لیکن الہی تحفظ کا نظام اپنانے کے لیے آمادگی نہیں ہے۔ الہی تحفظ کے نظام کا نام تقویٰ ہے کہ آپ باتقویٰ بنو۔ اگر باتقویٰ بنو اور آپ کی زندگی مکمل تقویٰ کے سائے میں ہو، اسی کا نام ہے محفوظ زندگی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور جو محفوظ ہو جائے اسے متقی کہا جاتا ہے، جو ان تمام خطرات سے الہی تدبیر کے ذریعے محفوظ ہو جائے اور اپنے آپ کو محفوظ کر لے، یہ باتقویٰ و متقی انسان ہے۔ متقین کا مقام قرآن کریم نے آخرت میں ذکر فرمایا ہے اور دنیا میں بھی ذکر فرمایا ہے، از جملہ ایک آیہ کریمہ سورہ مبارکہ نحل میں ہے۔ سورہ نحل کے آیہ 30 اور 31 میں متقین کا مقام ذکر کیا گیا ہے، اس سے پہلے جہنمیوں کا تذکرہ ہے، یعنی غیر متقیوں کا ذکر ہے۔ دوسرے لفظوں میں تقابل کیا گیا ہے باتقویٰ اور بے تقویٰ انسانوں کے درمیان، کہ بے تقویٰ جب آخرت میں جائے گا اسے کیا نصیب ہوگا، اور باتقویٰ اگر قیامت میں گیا تو اسے کیا حاصل ہوگا، کیا نصیب ہوگا۔ بے تقویٰ انسان جب قیامت میں جائے گا، آخرت و انجام و عاقبت اس کی، چونکہ قرآن میں ہے کہ ان العاقبۃ للمتقین، انجام و فرجام یہ متقیوں کے لیے ہے، عاقبت متقیوں کے ہے۔ بے تقویٰ انسان کی عاقبت و انجام تباہی و ہلاکت ہے، و خزی و رسوائی ہے۔ اسی کا ذکر ہے آیہ 28 میں سورہ مبارکہ نحل میں، الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، وہ لوگ جن کو ملائکہ توفی کرتے ہیں، جن کو ملائکہ قبض روح کرتے ہیں، ملک الموت جن کو اس دنیا سے تعلق ان کا کاٹتا ہے، اور یہ اپنے نفس پر ظلم کرنے والوں میں سے ہیں، یعنی بے تقویٰ لوگ، ظالمی انفسہم، جنہوں نے عمر بھر اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ یہ ذہن میں رہے کہ ہم اگر تقویٰ سے ہٹ کر زندگی بسر کریں گے تو اس زندگی کا پہلا عنوان ظلم ہے، اور وہ بھی ظلم بر نفس، ظلم بر خود، اپنی ذات پر ظلم کر رہے ہیں ہم۔ اپنی ذات کا ظلم سب سے بڑا ظلم ہے، جو انسان کو جہنم پہنچا دیتا ہے، جن کو ملائکہ ایسی حالت میں توفی کرتے ہیں کہ وہ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں، اپنے آپ کو نابود کر رہے ہیں۔ فَأَلْقَوْا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوءٍ بَلَا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ خوب، یہ آرزو کریں گے کہ ہم نے کیا تو برا ہے، غلط کیا ہے، جو دنیا میں کیا ہم نے غلط کیا، جو چال ہم چلے سو نہایت بری چلے۔ بقول شاعر اردو کے کہ کم ہوں گے ہم سے بدقمار اس بسات پر، جو چال ہم چلے سو نہایت بری چلے۔ یعنی ہم جیسے برا جوا کھیلنے والے بہت کم لوگ ہوں گے، کم ہوں گے ہم سے بدقمار اس بسات پر، جو چال ہم چلے سو نہایت بری چلے۔ جو چال چلے غلط چلے، جو چال چلے ناکامی، شکست و ذلت و خرابی و رسوائی و فساد کی چال چلے، یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے جو چال چلی غلط چلی، جو بھی انہوں نے قدم اٹھایا غلط قدم اٹھایا، جو بھی انہوں نے اقدام کیا غلط اقدام کیا ان لوگوں نے۔ خوب، ایسے افراد جب وہاں پہنچیں گے اعتراف کریں گے کہ ہم نے سو کیا، غلط کیا ہے، ہم نے سیئہ بر انجام دیا، لیکن یہاں پر ہمیں امن میں رکھا جائے۔ ان کو جواب ملے گا کہ ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، تمہارے اعمال سے اللہ آگاہ ہے، حکم ان کے لیے صادر ہوگا۔ بے تقوی لوگ جو یہاں سے آرزو یہ جنت لے کر جائیں گے، بے تقوی بھی جنت جانا چاہتا ہے، جنت ایسی پرکشش چیز ہے، بے تقوی بھی اس کا عاشق ہے، بلکہ زیادہ ہیں، وہ زیادہ مطمئن ہیں بے تقوی کہ ہم تو یقیناً جائیں گے چونکہ ہماری پارٹی مضبوط ہے، ہمیں اپنی سفارش کے ذریعے جنت پہنچا دیا جائے گا، جیسے بنی اسرائیل کا گمان ہے کہ جنت میں سوائے یہود و نصارہ کے کوئی اور نہیں جائے گا۔ لن يدخل الجنة الا هودا او نصارى، یہود جائیں گے یا نصارہ جائیں گے جنت کے اندر۔ اب یہ ان کی غلط فہمی ہے کہ جنت فقط ان کے لیے ہے، یا وہ کہتے ہیں کہ ہم ہرگز جہنم نہیں جائیں گے، ہمیں جہنم کی آگ، لن تمسن النار الا ایاما معدودہ، ہمیں چند روز کے علاوہ جہنم کی آگ نہیں جھیلنا پڑے گی، برداشت نہیں کرنا پڑے گی، کیونکہ ہم اولیاء اللہ ہیں، ہم اللہ کے پیارے ہیں، ہماری پارٹی مضبوط ہے، ہمیں جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ یہ بنی اسرائیلی ذہنیت ہے، لیکن اللہ کا فرمان ہے نا، جنت و جہنم جانے کا معیار تقوی اور بے تقوائی ہے، تقوی اور تقوی، تقوی جنت کا ذریعہ ہے و تقوی جہنم کا ذریعہ ہے، طغیان میں زندگی، تقوی جس کے اندر طغیان ہو، تقوی جو محفوظ ہو، جو طغیان کی زد میں نہ ہو، کسی طغیانی کی زد میں نہ ہو، جو زندگی وہ محفوظ زندگی، با تقوی زندگی ہے۔ بہشت انجام ہے تقوی کا، اور جہنم انجام ہے تقوی کا، تقوی کی عاقبت جہنم ہے۔ لیکن طاغی و طاغوت و اہل طغیان و با تقوی جب حشر میں جائے گا تو خدا سے یہ آرزو کرے گا کہ مجھے بھی جنت میں ڈال دیں۔ ان کے لیے حکم صادر ہوگا، فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ اور ہمیشہ کے لیے، خالدین فیہا، ہمیشہ کے لیے وہاں رہو تم۔ فلبئس مثوى المتکبرین، بدترین ٹھکانہ اہل تکبر، اہل غرور کے لیے ہے، جو تکبر و غرور کا شکار ہو گئے ہیں۔ تکبر کہتے ہیں ایسی بڑائی ظاہر کرنا جو انسان میں نہیں ہے، جو نہیں ہے وہ بن جانا، یہ تکبر ہے، کبریائی کا اظہار کرنا، وہ انسان تو کبریا نہیں ہے، انسان خدا کے مقابلے میں ضعیف ہے، انسان محتاج ہے، فقیر اللہ ہے، اس کو نہیں جچتا کہ یہ کبریائی کا اظہار کرے۔ اور اگر ایسی ضعیف مخلوق کبریائی کا اظہار کرے، اسے تکبر کہتے ہیں، بڑائی کا اظہار کرنا. ہر چونکہ طغیانی اسی سے آتی ہے، تغوا احساس کبریائی سے پیدا ہوتا ہے، میں بڑا ہوں، میں طاقتور ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں، اس سے انسان کے اندر تغوا پیدا ہوتا ہے، طغیان آ جاتا ہے. طغیانی کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ہمیشہ کے لیے. وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا، اور جنہوں نے تغوا نہیں بلکہ تقوا اختیار کیا ہے، انہیں کہا جائے گا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، متقین سے پوچھا جائے گا بتاؤ تمہیں کیا ملا. ایک قرآن کریم کی ایک اور آیت میں مکالمہ ہے، ڈائلاگ ہے جنتیوں اور جہنمیوں کا آپس میں. جنتی جہنمیوں سے کہیں گے، بہشت والے، کہ ہمارے ساتھ جو وعدہ تھا وہ تو سچا نکلا، وہ تو پورا نکلا، تم بتاؤ تمہارے ساتھ جو وعدہ تھا وہ بھی صحیح نکلا، ویسا ہی ہوا جیسا تمہیں کہا گیا تھا. وہ کہیں گے اس سے زیادہ سختہ رہے، منزل بڑی دشوار ہے. یہ قرآن میں تذکرہ ہے. بعض اوقات جہنمیوں کا آپس میں ڈائلاگ قرآن نے ذکر کیا ہے. جہنم میں جانے والوں سے پوچھا جائے گا خوب کیسے آئے بھائی، جہنم کیسے آ گئے تم، تم تو نبی کی امت تھے، تم تو قرآن ماننے والے تھے، تم تو پیروکار تھے، تم کیسے جہنم میں آ گئے. ما صلککم فی سقر، جہنم تمہیں کیا لے آئے، کون لے آیا. یہ ان کو جواب دیں گے کہ ہم یہ کام کرتے تھے، یہ حرکتیں کرتے تھے، اس وجہ سے ہم جہنم آ گئے، ہم مسلین میں سے نہیں تھے، لم نکو من المسلین، نمازی نہیں تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے ہم، اس لیے جہنم آ گئے. اور کیا کرتے تھے، ہم اطعام نہیں کرتے تھے، ضرورت مند کی ضرورت پوری نہیں کرتے تھے، اپنے لیے عیش کرتے تھے اور ضرورت مندوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے مشکلات میں، دشواریوں میں، اور ان کی ضرورتیں پوری نہیں کرتے تھے. اور کیا کرتے تھے، تیسری چیز اہم ہے پہلی دو چیزوں کی طرح، جو عمومیت رکھتی ہے تیسری چیز، اور وہ کیا ہے، کننا نخوض مع الخائضین، ہم وقت ضائع کرنے والوں کے ساتھ وقت ضائع کرتے تھے. کچھ لوگ ایسے ہیں نا، ٹائم پاس کرتے ہیں، وقت ضائع کرتے ہیں. وقت ضائع کرنے سے مراد یعنی عمر گزر رہی ہے اور اس عمر کے بدلے میں حاصل کچھ بھی نہیں ہوا، ان کی عمر ضائع ہے. تیسرا جواب یہ جہنمی دیں گے کہ ہم وقت ضائع کرتے تھے، وقت ضائع کرنے والوں کے ساتھ، ایسے گروہ میں تھے، ایسی جماعت میں تھے، ایسی پارٹی میں تھے جن کا کام ہی وقت ضائع کرنا تھا، اپنا بھی اور ہمارا بھی، اور تضییع اوقات نے، فرصت سوزی نے ہمیں جہنم پہنچا دیا. بعض جگہ جہنمیوں کا آپس میں ڈائلاگ ہے، بعض جگہ جنتیوں کا جہنمیوں کے ساتھ ہے. اس میں سے ایک یہ کہ جنتیوں سے یہ پوچھا جائے گا مادہ انزل ربکم، تمہیں خدا نے کیا عطا کیا. قالو خیرا، ہمیں تو خیر ملا ہے، یہ باتقوا لوگوں کا جواب ہے، ہمیں خیر نصیب ہوا. قالو خیرا للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنۃ، جنہوں نے اس دنیا میں احسان آمیز زندگی گزاری ہے. احسان آمیز زندگی، احسان اردو احسان، کسی کے ساتھ بھلائی کرنا، وہ احسان کیا آپ نے، میں گر گیا تھا اٹھا دیا آپ نے، قرض دے دیا آپ نے مجھے، مشکل وقت میں میری مدد کی، احسان کر دیا آپ نے، یہ اردو احسان ہے. عربی میں قرآن کا احسان بلائی کرنا نہیں ہے، حسن پیدا کرنا ہے، ہر کام کے اندر حسن پیدا کرنا، جو کام کرو خوبصورت کرو، زیبا کرو، ان کو کہتے ہیں محسن. محسن اس انسان کو کہتے ہیں جس کا وطیرہ ہے، جس کی شخصیت اور جس کا طریقہ کار ہی یہی ہے کہ خوبصورت کام کرتا ہے، کبھی بھی اس نے غلط کام تو کیا ہی نہیں، کبھی بھی اس نے بدنما کام نہیں کیا، بدصورت کام نہیں کیا، بدشکل کام نہیں کیا، جو کام کیا خوبصورت کیا اس نے، اس کو کہتے ہیں محسن. احسان، ہر کام خوبصورتی کے ساتھ کرو، حسن ہو اس کے اندر. حسن سے مراد یہ نہیں کہ آپ جا کر بیوٹی پارلر میں جا کر اپنا چہرہ نائی سے حسین بنوا کے آ جاؤ، یا درزی آپ کی مدد کرے حسن میں، پاؤڈر آپ کی مدد کرے، یا کوئی فیکٹری آپ کی مدد کرے، کارخانہ حسن میں نہ. حسن سے مراد موزون، متناسب و متوازن، یعنی جیسا شے کو ہونا چاہیے، جیسا عمل کو ہونا چاہیے ویسا ہی عمل کرنا عمل حسین کہلاتا ہے، خوبصورت کہلاتا ہے. محسن یعنی ہمیشہ ہر کام کے اندر خوبصورتی پیدا کرنے والا، بات کرے خوبصورت، سنے خوبصورت، عمل کرے خوبصورت، رویہ خوبصورت، اخلاق خوبصورت، انفاق خوبصورت، کمائی خوبصورت، حسن، ہر چیز کے اندر حسن ہو اس کا. جنہوں نے زندگی احسان کے ساتھ بسر کی ہے، للذین احسنوا، حسن آمیز زندگی جنہوں نے بسر کی ہے، حسین زندگی بسر کی ہے، فی ہذہ الدنیا، اس دنیا میں ان کے لیے، للذین حسنۃن، ان کے لیے حسن آخرت میں منتظر ہے، ان کا انجام بھی حسن ہے، ان کو عاقبت بھی ان کی حسین ہے، حسنات ان کی انتظار میں آخرت میں ہیں. ولدار الآخرہ خیرن، اور یہ ذہن میں رکھ لیں کہ دنیا کا حسن اور آخرت کا حسن آپس میں قابل قیاس نہیں ہے. ہمارے لیے مشکل ہے آخرت کو سمجھنا، مشکل ہے چونکہ ہم دنیا میں ہیں، دنیا کی بولی جانتے ہیں، دنیا کی زبان سمجھتے ہیں. دنیا کی زبان میں جب ہمیں آخرت سمجھائی جاتی ہے تو وہ دنیا ہی میں بدل جاتی ہے، ہم اس کو دنیاوی ہی امور سمجھ لیتے ہیں. ہمیشہ قرآن کریم سمجھتے ہوئے، دین سمجھتے ہوئے، آخرت کے بارے میں کوئی بات آ جائے تو اس کو دنیا سے قیاس نہ کریں، وہ دنیا نہیں ہے. دنیا الگ حقیقت ہے و آخرت الگ حقیقت ہے، فرق ہے دنیا و آخرت میں، بنیادی فرق ہے، طلبہ کے بقول جوہری فرق ہے، گوہر دونوں کا الگ الگ ہے، دنیا و آخرت کا. آخرت ہمیں یہاں بتائی گئی ہے، اس عالم میں، اس عالم کی زبان میں بتائی گئی ہے. غلطی ہم سے یہ ہوئی کہ ہم اس دھوکے میں آ گئے کہ چونکہ بولی یہاں کی ہے، الفاظ یہاں کے ہیں، بس اس کا مطلب ہے حقائق بھی یہیں کے ہوں گے، یعنی یہی چیزیں وہاں زیادہ ہوں گی. یا انار نہیں ملا وہاں انار ہوگا، یا انگور نہیں ملا یہی انگور ہوگا، یہی انگور رہے یہاں نہیں ملا وہاں ملے گا، خوب یہاں بھوک تھی وہاں انگور ملے گا. نہ عزیز من، نعمتیں یہ بولی آپ کی ہے، چونکہ زبان دنیا کی، آپ یہ زبان جانتے ہیں. اگر کوئی آ کر ہمیں پاکستان میں، کوئی انگریز آ جائے، کوئی عرب آ جائے، کوئی فارس آ جائے، جب آ کے یہاں ہمیں سمجھانا چاہتا ہے تو ساتھ اپنا مترجم کھڑا کرتا ہے، بھائی ان کی بولی میں ان کو سمجھاؤ، اردو میں ان کو سمجھاؤ، فارسی زبان آدمی کی بات، عرب زبان آدمی کی بات، انگلش زبان بولنے والے کی بات، انہیں اردو میں سمجھاؤ. اردو میں جب ہم سمجھاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ معانی بھی اردو کے ہیں یا ہندی ہیں، وہ معانی عربی ہیں یا وہ معانی حجازی ہیں، وہ معانی فارس کے ہیں، وہ معانی غربی ہیں، لیکن آپ کو اردو میں منتقل کر کے بتائے جا رہے ہیں. یہاں ہم یہ گمان کرتے ہیں، خیال رکھتے ہیں کہ معانی کو مخلوط نہ ہونے دیں، الفاظ بے شک ہماری زبان کے ہوں، لیکن آخرت کے زمرے میں یہ غلطی ہم سے ہوتی ہے کہ آخرت کی حقیقتوں کو دنیاوی الفاظ کے قالب میں سن کر ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا ہی ہے، وہاں پر ذرا بڑی ہے، ذرا کھلی ہے، صرف فرق کوانٹٹی کا ہے، ہے یہی سب کچھ، انار ہو، انگور ہو، چنے اور دال ہو، چاول ہو، یہ سب کچھ، دودھ ہو، دہی ہے، سب کچھ یہیں کا ہے، صرف وہاں نہریں ہوں گی، یہاں مثلا تھوڑے مقدار میں ملتا ہے، یہاں مٹکے ڈولے میں ہوتا ہے، وہاں نہروں میں دودھ ہوگا، ہوگا یہی دودھ جو یہاں پر بھینس سے نکلتا ہے. عزیز من، جب جنت میں بھینس نہیں ہوگی، یہ دودھ کہاں سے آئے گا؟ وہاں سے بھینس ہوگی، ساتھ گوبر بھی ہوگا وہاں. کوئی بھینس ہے جو صرف دودھ دیتی ہو، گوبر نہ دیتی ہو؟ آپ کے جنتی بھینس دودھ دیتی ہے، گوبر نہیں دیتی. دودھ اور گوبر ایک ہی غذا سے بنتا ہے، اگر وہ غذا نہ ہو تو نہ دودھ بنے گا نہ گوبر بنے گا. اگر یہ بھینس ہوئی تو پھر تو دودھ کی نہر تو ہوگی، لیکن اس سے کئی گنا زیادہ گوبر بھی ہوگا. اگر نہیں ہے یقین تو درائیں لاہور ہم دکھاتے ہیں آپ کو کہ دودھ کے ساتھ گوبر کتنا ہوتا ہے وہاں پر. دودھ ہوگا، شہد ہوگا، یہ سب دنیا کی زبان ہے، یہ سب کچھ ہوگا، لیکن یہ حسین، یہ حسنات ہیں، یہ کیا ہے؟ للذین احسنوا، جنہوں نے یہاں حسن اختیار کیا، للذین حسنتن، اس حسن کا ظہور اس حسن کی شکل میں ہوگا، یہ حسن وہاں حسن بن کر ظاہر ہوگا، یہ دنیاوی حسن ہے، یہ آخرت کے حسن بن کر آپ کے سامنے ظاہر ہوگا۔ اب آپ سمجھ نہیں سکتے تو آپ کی زبان میں بتا دیا گیا کہ یہ چیزیں وہاں اخروی ہوں گی، انار اخروی انار، دنیاوی انار نہیں ہوگا، کندار کا نہیں ہوگا، وہ آخرت کا انار ہوگا، شجرہ توبہ ہوگا، توبہ، توبہ طیب سے ہے، پاکیزگی سے ہے، طیب سے ہے، طیب سے ہے، توبہ، شجرہ توبہ، وہاں اس شجرہ توبہ سے ہوگا۔ شجرہ توبہ کہاں اگے گا اور کیسے پھل دے گا آپ کو؟ وہ قرآن کریم میں ہے، توبہ لہم، آپ کے لیے توبہ ہے، یہ توبہ ارادے سے، آپ ارادہ کریں گے، جو ارادہ کریں گے، یہاں ارادہ کافی نہیں ہے، یا آپ کو ہاتھ بھی چلانا پڑتا ہے، دماغ بھی چلانا پڑتا ہے، پاؤں بھی چلانے پڑتے ہیں، عمل بھی کرنا پڑتا ہے، قیامت میں یہ جو کچھ چاہیں گے صرف ارادہ کرنا ہوگا، ارادہ کرنا ہوگا، اور توبہ آپ کے ارادے سے آپ کو نصیب ہو جائے گا۔ یہاں عمل ہے، وہاں عمل نہیں ہے، وہاں ارادہ ہے، آپ کے ارادے سے سب کچھ وابستہ ہے، آپ نے سب کچھ وہاں خود بنا کے لے جانا ہے، آپ کے ارادے سے سب کچھ آپ کے سامنے حاضر ہو جائے گا۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، دار آخرت خیر ہے، وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، کیا بہترین و کیا عظیم، کیا نعمت دار ہے دار آخرت، وَلَنِعْمَ دَارُ الْآخِرَةِ، یہ بیسل دار جہنمیوں کے لیے ہے، باتقوا لوگوں کے لیے ہے، وَنِعْمَ دَارُ، باتقوا لوگوں کے لیے ہے۔ جنات عدن یدخلونها تجری من تحتها الانہار، جنت عدن، یہ خاص ایک جنت ہے، جنت عدن، جنت جنات ہیں، جنت کی قسمیں ہیں، متقیوں کے لیے، یعنی تقوی کا ظہور ہے، میں دوسرے لفظوں میں جنت، متقیوں کی جنت ان کے اپنے تقوی کا ظہور ہے، یہ تقوی ہی ظاہر ہوگا، جنت ہے، جنت عدن ہے، کیوں کہ تقوی عدن اختیار کیا تھا اس نے، تقوی عدن، جنت عدن بن کر انسان کو نصیب ہوگا۔ یدخلونہا تجری من تحتہا الانہار، یہ اس جنت عدن میں جائیں گے جس میں نہریں جا رہی ہیں، نہروں سے مراد یہ ندی نالیاں ہم لے لیتے ہیں جو ہمارے ارد گرد چل رہی ہوتی ہیں، نہر ایک محاوراتی زبان ہے، جس طرح آپ کسی کے پاس بہت زیادہ پیسے ہوں، بہت پیسے ہوں جس آدمی کے پاس، ریل پیل ہو پیسوں کی، اس کے پیسوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ وہاں تو ثروت کی ندیاں بہ رہی ہیں، ایسے ہی کہتے ہیں نا، دولت کی ندیاں بہ رہی ہیں، دولت کی نالیاں بہ رہی ہیں، دولت کے دریا ہیں۔ اگر کوئی کہے یہاں پیسوں کے ندی بہ رہی ہے تو آپ فوراً کپڑے اتار کے لنگوٹ باندھنا شروع کر دیں ندی میں نہانے کے لیے، یا آپ کونڈی لے آئیں مچھلی پکڑنے کے لیے کہ ندی ہے، پیسوں کی ندی ہے، محاورہ ہے، یعنی وفور، فراوانی، زیادتی، بہتات، بہت زیادہ، اتنی مقدار میں ہے کہ بہ نکلا ہے، یہ نہر اتنی مقدار وافر ہے کہ رکی ہوئی نہیں بلکہ بہ نکلی ہے، نہر، دولت کی نہر، یعنی وہ سرمایہ جو جیب میں نہیں ہے، جیب سے نکل کے بہ نکلا ہے، دوسروں تک پہنچ رہا ہے، دریا بہا دیے، نہریں بہا دیں، ندیاں بہا دیں، اب یہ سب اس لیے کہا جاتا ہے کہ آگے بڑھ رہا ہے، یعنی آپ کو جو نعمتیں میسر آئیں گی وہ ایسے نہیں ہے کہ تھیلیاں بھر بھر کے جنت میں دیا جائے گا، نہریں ہیں، خزانے ہیں اللہ کے، اور آپ کو بھی جو نصیب ہوگا وہ انہار کی شکل میں نصیب ہوگا، اور یہ انہار تقوی ہی سے پیدا، چونکہ خود تقوی نہر ہے، تقوی زاد ہے، تقوی ظاہر ہوگا آپ کا وہاں پر، جنت بنے گا، جنت عدن بنے گا آپ کا تقوی۔ جنات عدن یدخلونها تحت تجری من تحتها الانہار لہم فیہا ما یشاؤنا، لہم فیہا ما یشاؤنا، یہ جنت عدن صراحت ہے قرآن کی۔ اب یہ نہ کہیں کہ یہ قرآن کی میں تفسیر کر رہا ہوں یا تاویل کر رہا ہوں، توجیہ نہیں کر رہا، قرآن کے الفاظ عیناً آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ لہم، متقیوں کو ملے گا، ما تشاؤنا، ان کی مشیت سے ان کو ملے گا، ان کے ارادے سے ان کو ملے گا، جو ارادہ کریں گے وہ ان کو ملے گا۔ ما تشاؤنا، جو چاہیں گے، جو ارادہ کریں گے، جو مشیت ہوگی متقی کی وہی اس کو ملے گا۔ کہاں سے آئے گا؟ منڈی سے نہیں آئے گا، وہاں کوئی ڈپو نہیں ہوگا، کسی کھیت سے کاٹ کے اکھاڑ کے نہیں لایا جائے گا، بلکہ مشیت متقی سے وہاں پر پیدا ہوگا سب کچھ۔ متقی ارادہ کرے گا، جس چیز کا ارادہ کرے وہ چیز اس کے سامنے ہے۔ خوب ظاہر متقی ہے یہ۔ اب یہ نہ کہیں کہ ہم بھی وہاں پہنچیں گے، ہم ارادہ کریں گے، ان ساری حسرتیں وہاں نکالیں گے جو یہاں خوب ایسی، ان شہوات سے تو انسان باتقویٰ نہیں ہوتا۔ جنت شہوت رانی کی جگہ نہیں ہے۔ اگر کوئی کہے کہ ارادے سے ہی سب کچھ ملنا ہے تو میں وہاں جا کر یہ ارادے کروں گا، ہو اگر آپ کی یہ سوچ ہے تو تقوی ہی نہیں ہے، اگر تقوی نہیں ہے تو وہاں تک رسائی ہی نہیں ہے۔ با تقوی انسان جب ارادہ کرے گا تو تقوی کا ارادہ کرے گا، تقوی کا ارادہ وہاں۔ پھر آگے ہے امیر المومنین علیہ السلام کے کلام نورانی میں اور دعاؤں میں، کہ وہاں پر انسان کیسے ارادہ کرے گا اور کیا ارادہ کرے گا۔ وہاں انسان ارادہ کرے گا اعلی علیین کا، منزل قرب کا ارادہ کرے گا با تقوی انسان۔ ابھی یہیں دنیا میں ہی تقوی اور تقوی دو انسان اگر ارادہ کریں تو ارادے کا تقوی، تقوی کا ارادہ اور تقوی کا ارادہ بالکل الگ الگ ہے۔ دو بھائی ہیں، دو ارادہ کرتے ہیں، ایک با تقوی ہے، ایک با تقوی ہے۔ با تقوی الگ ارادہ کرتا ہے، با تقوی الگ ارادہ کرتا ہے۔ خوب بہشت میں بھی با تقوی انسان ارادہ کرے گا، جو ارادہ کرے گا اس کو ملے گا۔ جو ارادہ کرے گا یعنی متقوی سے جو ارادہ کرے گا، نہ تقوی کو چھوڑ کر جو ارادہ کرے گا۔ کذالک یجزی اللہ المتقین، اس طرح سے خداوند تبارک و تعالی متقین کو تقوی کی جزا عطا فرمائے گا۔ یہ ایک سورہ و ایک آیہ ہے جو تقوی کے متعلق ہے، آپ کی خدمت میں بیان کی ہے کہ انشاءاللہ خداوند تبارک و تعالی ہم سب کو تقوی کی توفیق عنایت فرمائے، تقوی کی بنیاد پر اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خداوند تبارک و تعالی اسی تقوی کا اجر دنیا و آخرت میں سب کو عطا فرمائے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، ان شانئک هو الابتر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، لا سیما علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، وفاطمۃ الزہرا سیدۃ نساء العالمین، والحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ و سبتی الرحمہ، و علی ابن الحسین علیہ الصلاۃ والسلام، و محمد ابن علی علیہ الصلاۃ والسلام۔ وجعفر ابن محمد، اللهم صل على محمد، وموسى ابن جعفر، اللهم صل على محمد، وعلي ابن موسى، اللهم صل على محمد، و محمد ابن علی، وعلی ابن محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد. والحسن ابن علي، اللهم صل على محمد وعلى محمد. والحجة ابن الحسن القائم المهدي، اللهم صل على محمد وعلى محمد. أجل الله فرج الشريف، صلوات الله عليه وعليهم أجمعين. حجج الله على عباده وأمناؤه في بلاده، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، اتقوا الله فإن خير الزاد التقوى. بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں. تقوی اختیار کریں، دنیا و آخرت کا زاد و توشہ خدا نے تقوی کو قرار دیا ہے. اگر تقوی نہ ہو تقوی آ جاتا ہے، اور تقوی ہلاکت انسانیت کا باعث ہے. انسان کی ساری مشکلات اس وجہ سے ہیں کہ راہ تقوی ترک کر دیا ہے، تمام معاملات زندگی میں تقوی چھوڑ دیا ہے. تقوی کی ہدایت کے سلسلے خداوند تبارک و تعالی نے مقرر فرمائے ہیں، جن میں آسمانی کتابیں، انبیاء کرام و ائمہ ہدا ہیں. اور اسی سلسلہ ہدایت الہی کی ایک کڑی، جن کا روز ولادت گزشتہ روز 11 ذیقعدہ گزرا ہے، اور یقیناً تمام مومنین نے اس یوم کو عقیدت سے منایا ہے، اور یاد امام حمام حضرت سامن الحجج علی ابن موسیٰ رضا علیہ الصلاۃ والسلام امام با تقوی و امام المتقین، آپ تمام عزیزان و تمام راہروان راہ ولایت و امامت و تمام امت اسلامیہ کو تبریک و تہنیت عرض ہے. یہ میلاد مسعود حضرت امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام دیگر معصوم ہستیوں کی طرح اسوہ کاملہ ہیں ہدایت بشریت کے لیے. ائمہ ہدا علیہ السلام سے مومنین کا عقیدت مندانہ رابطہ ہوتا ہے، لیکن اسوہ کی حیثیت سے امام کے ساتھ تعلق ظاہراً مغفول اور متروک ہو جاتا ہے، اس کی طرف دھیان اور توجہ نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ نے ان ہستیوں کو ہمارے لیے اسوہ ہدایت بنایا ہے. الہی اسوے ہیں. اسوہ کا مطلب ایسا نمونہ اور رول ماڈل زندگی کا، تقوی کا، ہدایت کا، جسے اللہ نے سنوارا ہے اور لوگوں کے سامنے اسے قائم کیا ہے، منسوب کیا ہے، تاکہ اسے دیکھ کر لوگ اپنے آپ کو سنوار سکیں. امام نصب کرنے کا فلسفہ یہی ہے. امام کہتے ہی اسی کو ہیں. لغت میں بھی، عربی لغت میں امام اسی کو کہتے ہیں. عربی زبان میں، اصیل عربی زبان میں امام سال کو کہتے ہیں. مستری کے پاس ایک سادہ سی چیز ہوتی ہے، دیوار کی سیدھ کو برقرار رکھنے کے لیے، قائم رکھنے کے لیے دھاگے کے ساتھ وزن لٹکا ہوتا ہے، اور اوپر ایک حک اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے سوراخ والی، ہر ردا لگا کر پھر اس کو اس کے ساتھ لٹکاتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ ردا سیدھا لگا ہے یا نہیں لگا. مختلف علاقوں میں اس کے مختلف نام ہیں. سہل، شاقول اس کو کہتے ہیں، فارسی میں شاقول کہتے ہیں، اس کو سہل ہے. عربی میں اس کو امام کہتے ہیں، یہ امام ہے. دیوار سیدھی رکھنے کے لیے جو وزن ہے، جو دھاگا ہے، جو آلہ ہے، جو ذریعہ ہے، ہر ردا لگا کر اس کے ساتھ اس کو چیک کریں، آزمائش کریں کہ سیدھا ہے یا نہیں۔ اسی سے اصطلاحی امام بھی بنا ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے جن ہستیوں کو امامت کا درجہ دیا ہے، جیسے حضرت ابراہیم ہیں، وہ آل ابراہیم میں آئمہ ہدا علیہ السلام ہیں، وہ بالاخص حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ یہ الہی ذریعہ ہے تاکہ بشریت کی دیوار سیدھی رہے، ٹیڑھی نہ ہو۔ جو ردا لگاتے ہو اس کے ساتھ موازنہ کرو، دیکھو کہ سیدھا لگا ہے یا نہیں لگا۔ یہ نہ ہو کہ آپ ٹیڑھی دیوار اپنی بنا کر اور اس ٹیڑھی دیوار پر بینر امام رضا کا لگا کر، مجلس امام رضا کی کر کے، زیارت امام رضا کی کر کے خوش ہو جاؤ کہ میں امام رضا کا پیروکار ہوں، جبکہ امام رضا علیہ السلام سے کوئی چیز آپ کی ملتی جلتی نہیں ہے۔ یہ اسوے ہیں، امام ہیں، اور صبح و شام ہمیں اپنے آپ کو ان کے ساتھ ناپنا ہے، تولنا ہے کہ ہم ان ہستیوں اور ان کی سیرت کے مطابق بن رہے ہیں یا نہیں بن رہے۔ اگر نہیں بن رہے، کجی ہے، تو ان کے بینر سے وہ دیوار سیدھی نہیں ہوتی۔ اگر ان کے مطابق نہیں بنائی تو عقیدت کا بینر لگا کر اس دیوار کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ اگر فائدہ پہنچنا ہوتا، جیسے ابھی ہم جاتے ہیں اپنے آپ کو امام رضا کے ذریعے کے ساتھ چسپان کر دیتے ہیں، بعض تو ادھر ایسے کفل ہو جاتے ہیں، لاک ہو جاتے ہیں، چھوڑتے ہی نہیں ہیں ذریعے کو، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو میں ٹچ ہو گیا، کرنٹ آ گیا میرے اندر امام رضا کی زری کا، اب میں بالکل اس کرنٹ کی وجہ سے پاک صاف ہو گیا ہوں اور میں بالکل دھل گیا ہوں، ایسے نہیں ہے۔ چونکہ امام رضا علیہ السلام کی زری کے ساتھ، اندر، زری کے ساتھ نہیں، اندر، امام رضا علیہ السلام کی قبر اطہر کے بالکل پہلو میں ہارون الرشید کی بھی قبر ہے، بالکل پہلو میں۔ چونکہ امام رضا علیہ السلام کو مامون نے عمدن دفن کروایا تھا ہارون کی قبر کے ساتھ، پہلے سے ہارون دفن تھا وہاں پر، اور اس نے جیسے امام رضا علیہ السلام کو منتقل کیا مدینہ سے طوس، اور چاہتا تھا، اپنی اس کی ایک سیاست تھی جس میں وہ ناکام ہوا، امام نے نہیں اسے کامیاب ہونے دیا، آخر کار اس نے یہ تدبیر، شہید کیا امام کو، اور شہید کر کے ہارون کی قبر کے ساتھ بالکل ملا کے جوار میں قبر بنائی۔ اب ہارون تو صدیوں سے امام کے ساتھ مدفون ہیں، ہارون کو کوئی فائدہ ملا؟ ہارون، اس کا مطلب ہے ہارون تو بخشا گیا ہوگا پھر تو، نہ عزیز من، ہارون ہزار سال و ہزار ہا سال ہارون کی قبر امام کے ساتھ ہو، و مامون اپنا حجرہ امام کے ساتھ بنا لے اور روزانہ امام کو دیدار بھی کرے اور دیکھے، نہ مامون نجات پائے گا نہ ہارون نجات پائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان دونوں نے امام کو اپنے لیے اسوہ نہیں مانا۔ ہارون نے امام کو ایک وسیلہ بنایا اپنی سیاست چمکانے کے لیے، امام کو بلایا، امام کو لوگوں میں نمایاں کیا، امام کے نام سے استفادہ کیا، امام کے نام پہ جمع کیا، امام کے نام پر حمایت کی، سب کچھ کیا، امام سے اوزار کے طور پر نعوذ باللہ استفادہ کیا، امام رضا علیہ السلام سے، تاکہ اپنی سیاست چمکے۔ امام کو پہلے بادشاہت پیش کی کہ آپ خلیفہ بنے، پھر کہا آپ نائب بنے، امام نے اس کی ہر تدبیر کو ناکام کیا، اور امام کیوں مجبور تھے ہارون مامون کے سامنے؟ ایک خلا کی وجہ سے، خلا امت، کہ امام کے ساتھ اگر امت نہ ہو، اگر امت پیروکار نہ ہو امام کی، وہی منظر تکرار ہوتا ہے جو امام رضا علیہ السلام کے ساتھ ہوا۔ بہت ہی عجیب و غریب قسم کا زمانہ ہے امام ہاشم کا، جس کی تشریح کی ضرورت ہے اس زمانے کی، اور ہمارا زمانہ اس زمانے سے بہت شدید مشابہت رکھتا ہے۔ امام رضا علیہ السلام کا زمانہ فتنوں کا زمانہ تھا، اور سب سے زیادہ فتنے تشیع کے اندر پیدا ہوئے، تشیع کے اندرونی فتنوں کا زمانہ تھا، اور ان فتنوں میں بنو عباس کا کردار تھا۔ بنو عباس نے امام رضا علیہ السلام کے بھائی کو امام رضا علیہ السلام کے خلاف اکسایا، امام رضا کے بھائی کو اکسایا تاکہ امام رضا کو اس طرح سے دباؤ میں رکھا جا سکے۔ عجیب و غریب تاریخ ہے، نہ بیان ہوتی ہے، چونکہ ہم پڑھتے تو نہیں ہیں تاریخ، سنتے ہیں، سنانے والے بھی، ان کے پاس بھی ہماری طرح پڑھنے کی فرصت نہیں ہے، گڑھنے کے ماہر ہیں، گھڑ کے آپ کو بہت کچھ بتا دیتے ہیں لیکن پڑھتے نہیں ہیں۔ یہ گھڑی ہوئی باتیں ہیں جو آج کل لوگوں کے اندر شرک و کفر کی حد تک پھیلائی جا رہی ہیں، نعوذ باللہ۔ آج ممبروں میں کس قدر عجیب ہے یہ بات کہ مجالس کے اندر ممبروں کے اوپر کفر و شرک کی حد تک فضائل کے عنوان سے باتیں کی جاتی ہیں، نعوذ باللہ، جبکہ حقیقی تاریخ آئمہ کی وہ مخفی و اوجل ہے، اسے کتابوں میں ہے لیکن اسے پڑھ کے کوئی لوگوں کے سامنے بیان کرے ممبروں کے اوپر، اس بات کی کا خلا ہے و کمی ہے، آگاہی نہیں ہے، مومنین کو آگاہی نہیں ہے۔ صرف اتنا پتہ ہے کہ امام رضا کی قبر مشہد میں ہے، بس، اس سے زیادہ امام رضا کے بارے میں نہیں جانتے۔ اور یہ کہ ہمشیرہ آئی تھی ملنے کے لیے اور وہ نہیں مل سکی، وہ بھی نو اخانوں کی برکت سے، کچھ تھوڑا بہت جوانوں کو پتہ ہے کہ امام رضا کی ایک ہمشیرہ بھی تھیں، اگر یہ نوح نہ لکھتے تو اس کا بھی ہمیں خبر نہ ہوتی۔ لیکن علماء کا کام و عالمانہ کام رہتا ہے، نو اخانوں نے اپنا کام کیا جو کرنا چاہیے تھا، شاعروں نے کیا جو کرنا چاہیے تھا، خطیبوں نے کیا جو وہ کر سکتے تھے، لیکن علماء کا کام باقی ہے۔ تاریخ بیان کرنا علماء کا کام ہے، تاریخ حقیقی ذکر کرنا علماء کا کام ہے۔ آپ پڑھیں، مطالعہ کریں، اللہ تعالیٰ توفیق عنایت فرمائے کہ یہ تاریخ آئمہ ہدا کی تفصیل کے ساتھ مومنین کی خدمت میں پیش کی جائے، تجزیہ و تحلیل کے ساتھ، تاکہ ہم اپنے زمانے میں اس سے ہدایت لے سکیں، اور جو کچھ آئمہ کے ساتھ زندگیوں میں ہوا کم از کم اس کا سدباب کریں کہ آج وہ تکرار نہ ہو۔ بہت ہی نشیب و فراز کا زمانہ تھا امام ہاشم کا، صلوات اللہ علیہ و علی آبائہ۔ ایک مناسبت دیگر جو درپیش ہے ہمیں، انشاءاللہ دو دن کے بعد یہیں پر اسی جامعہ مبارکہ، اس مدرسہ مبارکہ میں، اور وہ ہے برسی بانی مدرسہ جعفریہ و قائد ملت فقید، قائد فقید ملت جعفریہ، حضرت علامہ مفتی جعفر حسین آل اللہ مقامہ الشریف۔ کل ہے در حقیقت ان کی برسی 29 کو، لیکن اتوار کی وجہ سے ہم نے ایک دن آگے، تاکہ مومنین کی شرکت آسان ہو جائے، 30 کو یہاں پر رکھی ہے، در حقیقت کل ہے، آنے والے کل میں برسی ہے اس عظیم قائد کی، رہبر کی، اس پاکیزہ عالم دین کی، جس کی علمی یادگار میں آج ہمیں سعادت نصیب ہوئی ہے سب کو کہ اکٹھے بھی ہیں اور عبادت الہی میں مشغول ہیں۔ خداوند تبارک و تعالیٰ انہیں ائمہ اطہار کے ساتھ محشور فرمائے انشاءاللہ۔ خب عزیزان، قدردان ہونا چاہیے اپنے سرمایہ کا، اپنے ان ہستیوں کا جنہوں نے ہمارے لیے اپنی زندگی میں کوئی قدم اٹھایا ہے۔ مرحوم علامہ مفتی جعفر حسین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے، انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی، میں برسی کی مجلس میں عرض کروں گا اگر توفیق شامل حال رہی، کہ کیا ہستی تھی و کیا گوہر گرانمایہ تھا ہمارے پاس، جس کی قدر ہم نے نہیں جانی و فراموش ہو گئی یہ شخصیت ہم سے۔ ان کی قدردانی کا ایک ادنا حق ملت پر یہ ہے کہ ان کی اپنی بنائی ہوئی یادگار میں، جو الحمدللہ آباد ہو گیا ہے بعض مومنین کی کوششوں سے اور ہمت سے، جو عرصہ دراز تک ویران تھا یہ مدرسہ، اور یہ پوری ملت کے لیے ایک شرم کا باعث تھا کہ قائد کا مدرسہ، رہبر کا مدرسہ، اور وہ بھی ایسا جامع، وہ عرصہ دراز تک ویرانی کا شکار رہا، لا تعلقی ہوئی، سستی برتی گئی، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بعض مومنین کو توفیق عنایت فرمائی، ہمت کی انہوں نے، اور آج آپ کے سامنے ہے یہ عمارت بھی اور یہ جگہ بھی جو یہاں آباد ہے. اس وقت اس جامعہ کے اندر طلاب عزیز جو ابھی آپ کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں، یہ نورانی مخلوق و نورانی بچے ہمارے، یہ اس وقت گنجائش نہیں ہے ہمارے پاس مزید داخلے کے لیے، چونکہ ہاسٹل تھوڑا ہے، چھوٹا تھا وہ فوراً ہی بھر گیا. ابھی جو نئے لوگ آ رہے ہیں ان کے لیے کوئی جگہ ہمارے پاس داخلے کے لیے نہیں ہے. اسی کو کہتے ہیں آباد ہونا. آباد صرف بلڈنگ بنانے سے نہیں ہوتا، تعلیم و تربیت سے ہوتا ہے کہ الحمدللہ یہ بچے پورے ملک سے تقریباً یہاں پر بچے موجود ہیں، پورے ملک سے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ پارا چنار سے لے کر کراچی تک یہاں بچے موجود ہیں، ہر علاقے کے بچے موجود ہیں، ہر صوبے سے بچے موجود ہیں، ہر شہر سے بچے یہاں موجود ہیں، اور بہترین ہم نے انتخاب کیے ہیں. جو ڈھیلے تھے انہیں لاہور روک لیا ہے، اور جو ان میں سے بہترین تھے انہیں ہم نے یہاں پر انتخاب کر کے، اور اساتید ان کے اور ان کے جو ٹیچرز ہیں، اور دو تعلیم حاصل کر رہے ہیں یہ بچے یہاں پر. یہ چونکہ مڈل لیول کے بچے ہم نے لیے ہیں، مڈل سے مراد ہماری کم پڑے ہوئے نہیں ہیں، مڈل سے مراد نابالغ بچے جو ابھی بلوغ کی عمر کو نہیں پہنچے. بعض مومنین کو غلط فہمی ہوئی، وہ 60 سال کا مڈل اٹھا کے لے آئے، جی کہ آپ نے مڈل داخلے کھولے ہیں تو یہ دادا کی عمر کا بچہ ہے، اس کو بھی داخلہ دے لیں چونکہ یہ مڈل ہے. وہ نہیں مڈل چاہیے ہمیں، مڈل سے مراد نابالغ بچے، 13 اور 14 سال کے بچے یہ آئیں انشاءاللہ، کہ ان کے لیے خاص تعلیمی مرحلہ ہے. یہ اسکول بھی پڑھ رہے ہیں، 9ویں 10ویں کا کورس بھی کر رہے ہیں، انشاءاللہ پاس کریں گے. ان کے اساتید محنت کر رہے ہیں ان کے ساتھ، اور ساتھ ہی حوزے کی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں یہاں پر. یہ اشارہ کیا کہ مرحوم علامہ مفتی جعفر حسین کی یہ یادگار الحمدللہ احسن طریقے سے آباد ہے. یہ مسجد، یہ پہلے شاید آپ نے دیکھی ہوگی کہ اس کے اندر آنا مشکل تھا یہاں تک پہنچنا، لیکن آج الحمدللہ آپ ایک آسودہ ماحول کے اندر اس میں عبادت نماز جمعہ میں مشغول ہیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم سے ہے، اور مومنین کو خدا نے جو توفیقات عطا فرمائی ہیں انہوں نے یہ آباد کر دیا. اب عوام کا فریضہ رہتا ہے، عوام کا فریضہ یہ ہے، جن کی توفیقات تھی انہوں نے اپنا کام کر دیا، عوام کا فریضہ یہ ہے کہ اپنے رہبر کی قدردانی کریں، ان نعمتوں کی قدردانی کریں، ان مراکز کو آباد کریں. اور عوامی مرکز بھی ہے یہ، اور عوامی مواقع پر عوام اس کے اندر بھرپور شرکت کریں. مفتی صاحب کے اس اپنے مدرسے کے اندر آئیں، اور سالانہ یوم وفات پر آ کر خراج عقیدت و تحسین پیش کریں اپنی حضور سے تمام مومنین انشاءاللہ بھرپور طریقے سے، اور جو ظاہر پروگرام کے جو انتظامات ہیں ان میں بھی حصہ لیں، اور جو ملکی حالات ہیں اس کے پیش نظر حفاظت کا بھی انتظام کریں، اور سارے امور انشاءاللہ. مومنین سے تقاضا ہے کہ اتوار کے روز انشاءاللہ 30 اگست کو یہاں ظہر کی نماز کے بعد پروگرام شروع ہوگا، اور عصر تک رہے گا، یہ شام تک انشاءاللہ اس میں شرکت فرمائیں. باقی مراحل انشاءاللہ اسی برسی کے روز انشاءاللہ آپ کی خدمت میں مرحوم علامہ مفتی جعفر حسین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی شخصیت کے بارے میں اور ان کی خدمات کے بارے میں عرض کروں گا انشاءاللہ. مطلب دیگر عزیزان، جو آپ کی خدمت میں شروع کیا تھا ایک موضوع، کہ پاکستان دہشت گردی کی زد میں ہے، اور اس وقت حکومت اور سرکاری اہلکار دعوی دار ہیں کہ ہم ملک کو دہشت گردی سے پاک کر رہے ہیں. خوب ظاہر ہے کہ یہی وقت ہے کہ دہشت گردی سے متعلق ہم بھی اپنے موقف کا اظہار کریں، چونکہ دہشت گردی کا سب سے بڑا شکار و نشانہ تشیع ہے، شروع ہی اسی کے لیے کی گئی تھی. یہاں سے آپ کی خدمت میں اشارہ کیا تھا کہ دہشت گردی سے مقابلے کے لیے اگر اس کے جاڑیوں اور اس کی شاخوں اور پتوں سے مقابلہ کریں گے، جڑیں نہیں کاٹیں گے، تو کبھی بھی دہشت گردی ختم نہیں ہوگی. صرف پتے جھاڑنے سے معاملہ حل نہیں ہوگا. اس وقت ملک واقعاً اس آفت کی زد میں آج نہیں بلکہ 30 سال سے ہے, اور 30 سال سے غفلت برتی گئی ہے, خاموش بیٹھے رہے ہیں. یہ سب موجود تھے جو آج دعوے رکھ رہے ہیں کہ ہم ملک کو آج دہشت گردی سے پاک کریں گے. خوب کل کیوں نہیں پاک کیا, پہلے کیوں نہیں پاک کیا, سر شروع کیوں کی دہشت گردی, ضرورت کیا تھی پاکستان میں کہ یہ دہشت گردی شروع کریں. اشارہ کیا تھا کہ چونکہ ہم دہشت گردی کا سب سے بڑا شکار ہیں تشیع, اور حق بنتا ہے کہ خوب ہم سے بھی پوچھیں, نہیں پوچھتے لیکن ہم اپنے موقف کا تو اظہار کریں, چونکہ جو شکار ہوتا ہے ہدف ہوتا ہے, کام ہے اس سے جا کر پوچھنا کہ آپ بھی اپنا موقف بیان کریں, چونکہ آپ زد میں آئے ہیں, آپ کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا ہے. ہر چند نہ میڈیا اور نہ سرکاری سطح پر شیعہ کے قتل عام کو دہشت گردی میں بھی شمار نہیں کیا جاتا. جیسا میں نے اشارہ کیا کہ آپ پڑھ لیں کالم اور آرٹیکل پڑھ لیں, جب دہشت گردی کے واقعات کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں پشاور اسکول پر حملہ, فلاں سرکاری محکمے پر حملہ, فلاں سرکاری پوسٹ پر حملہ, یہ دہشت گردی ہے. لیکن شیعہ امام بارگاہ پر حملہ, شیعہ مسجد پر حملہ, شیعہ شخصیت پر حملہ, اس کو سرے سے دہشت گردی شمار ہی نہیں کرتے. کم از کم میرے مطالعے میں نہیں آیا کہ کسی رائٹر نے ان سارے واقعات کو دہشت گردی میں, حتیٰ صفورہ گوٹ کراچی اسماعیلی بس پر حملے کو کہتے ہیں یہ دہشت گردی ہے, لیکن باقی امور کو جو شیعہ مثلا امامیہ مسجد پشاور ہے, شکارپور ہے, کراچی ہے, اور ہر شہر پاکستان کا, اس میں ذکر تک نہیں کرتے کہ یہ بھی دہشت گردی ہے. ایک نقطہ یہ ہے کہ دہشت گردوں سے مقابلہ اور ہے, دہشت گردی سے مقابلہ اور ہے. بظاہر جو نظر آ رہا ہے دہشت گردوں سے مقابلہ ہو رہا ہے, دہشت گرد پکڑے جا رہے ہیں, دہشت گردوں کے اوپر چھاپے مارے جا رہے ہیں, دہشت گردوں کے اوپر دباؤ بڑھایا جا رہا ہے. دہشت گرد اگر پکڑ بھی لیں تو دہشت گردی ایک الگ حقیقت کا نام ہے. دہشت گردوں کے خاتمے سے دہشت گردی ختم نہیں ہوتی, لیکن اگر دہشت گردی ختم کر دی جائے تو دہشت گرد ختم ہو سکتے ہیں, یہ ہو سکتا ہے. دہشت گردوں کے گروہ توڑنا یا دہشت گردوں کے نیٹ ورک توڑنے سے دہشت گردی اپنی جگہ قائم رہے گی, کیونکہ دہشت گردی کی اپنے عوامل ہیں, اس کے اپنے روٹس ہیں, اس کے اپنے جڑیں ہیں, انہیں کاٹنے کی ضرورت ہے. یہیں پر میں ضمناً اشارہ کر دوں کہ دہشت گردوں کے اب دہشت گردی کے مقابلے دہشت گردی کے خلاف مقابلے کے لیے ایک اسٹریٹجی بنائی گئی ہے جو قبول نہیں ہے, درست نہیں ہے, اس سے اور زیادہ خرابی پیدا ہوگی, اور وہ حکومت کی بیلنس اسٹریٹجی ہے, بیلنس پالیسی. بیلنس کا مطلب آپ سمجھتے ہیں سب, آپ کو پتہ ہے کہ ابھی اس وقت پکڑ دکڑ شروع ہے, مومنین کو پکڑا جا رہا ہے, کئی شہروں میں علماء گرفتار ہوئے ہیں اور کئی علماء کی گرفتاری کے لیے منصوبے بنا رہے ہیں کہ جن میں سر فہرست مولانا امین شہیدی صاحب ہیں, کہ جن کو ایک جعلی ایف آئی آر کے ذریعے ان کے خلاف ایف آئی آر کٹ, انہوں نے ضمانت کروائی اور کل ان کی ضمانت منسوخ کر دی گئی ہے. راولپنڈی عاشور کے واقعہ میں ان کو ان کے خلاف کٹوائی گئی, اور اس طرح سے خوب اگر یہ دہشت گردی کے خلاف مقابلہ ہے, بعض اور شہروں کے اندر خبر آئی ہے کہ وہاں سے کچھ مومنین کو گرفتار کیا گیا ہے. کس بنا پر؟ تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ یک طرفہ کاروائی ہو رہی ہے, دہشت گردوں کہتے ہیں دہشت گردوں کے خلاف کاروائی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں شیعہ پکڑنا بھی ضروری ہے. کیوں ضروری ہے؟ تاکہ یہ تاثر نہ ملے کہ یک طرفہ کام ہو رہا ہے, دہشت گرد بھی پکڑیں گے اور جن پر دہشت گردی کی جاتی ہے انہیں بھی پکڑیں گے, تاکہ ہمیں کوئی یہ تہمت نہ لگائے کہ ہم یک طرفہ کام کر رہے ہیں. بندگان خدا, یہ کیا بیلنس ہے آپ کر رہے ہیں کہ قاتل کو بھی پکڑیں گے, مقتول کو بھی پکڑیں گے, تاکہ کوئی ہمیں یہ نہ کہے کہ ہم جانبدار ہیں, صرف قاتل پکڑا ہے آپ نے, یہ تو جانبداری کر رہے ہو آپ صرف قاتل پکڑ کر. یہ بیلنس پالیسی, یہ غلط پالیسی ہے, یہ نقصان دہ پالیسی ہے کہ کوئی بھی اگر دہشت گرد پکڑا گیا, بیلنس کرنے کے لیے ساتھ ایک دوسرا بھی پکڑنا ہے, تاکہ ہمیں کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ آپ یک طرفہ کاروائی کر رہے ہو. یہ ناانصافی ہے, یہ بے عدالتی ہے, یہ ظلم ہے. یہ ارہاس ہے، یہ خود دہشت پھیلانا ہے۔ بھلے جو مجرم ہیں، جو ملوث ہیں، حق بنتا ہے ان کو پکڑنے کا، قانون جن کو مجرم سمجھتا ہے، لیکن محض بیلنس کے ذریعے کہ اگر کوئی مارا جاتا ہے کوئی پولیس مقابلے میں یا غیر پولیس مقابلے میں، پھانسی لگتی ہے، بیلنس کرنے کے لیے ادھر سے بھی ایک کو لگانا ہے۔ اب یہ کیوں، یہ کہاں کا قانون ہے؟ یہ اس سے دہشت گردی ختم نہیں ہوگی، بلکہ اس سے دہشت گردی زیادہ اوج پر چلی جائے گی، بلکہ دہشت زیادہ پھیلے گی۔ وہی طبقہ جو پہلے دہشت گردوں کی زد میں تھا، اب اس طرح قانون کی زد میں اس کو لانے کے لیے یہ ارہاس ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ آگے شہیدی پر جو ایف آئی آر کاٹی گئی ہے بلا مدرک بلا مستند، صرف ایک اتہام کی بنیاد پر، خوب اس طرح سے کسی بھی شخصیت کے خلاف کوئی بھی جا کر دعویٰ دائر کر دے اور بغیر شواہد کے، بغیر ثبوت کے، اور پھر ان کی گرفتاری کے لیے اقدام کر دیا جائے یا ان کی ضمانتیں منسوخ کر دی جائیں، یہ ظاہراً درست نہیں ہے، اور بیلنس پالیسی تبدیل ہونی چاہیے۔ ظاہر ہے شیعہ انہوں نے صبر سیکھا ہے کربلا سے، ابھی تک کہتے بھی ہیں ہم نے صبر سیکھا ہے۔ صبر یہ ہے کہ مارتے رہو، کرتے رہو، دباتے رہو، ہم چپ کر کے کسی عزا خانے میں رو لیں گے اور اس لیے اپنے آپ کو ڈھارس دے لیں گے۔ نہ عزیز آنمان، اس کو نہیں کہتے صبر کہ ہم کسی عزا خانے میں چپ کر کے سکوت کے ساتھ رو لیں گے اگر کوئی بھی نقصان ہو جاتا ہے۔ پاکستان کے وفادار ہیں شیعہ، پاکستان کے بنانے والے ہیں شیعہ، پاکستان کے ہر مرحلے میں شریک ہیں شیعہ، اور ان کا حق بنتا ہے کہ انہیں تحفظ ملے اس مملکت کے اندر، اور ارہاب و دہشت نہ دہشت گردوں کی طرف سے ہو اور نہ اہلکاروں کی طرف سے ہو۔ جو علماء پکڑے گئے ہیں انہیں رہا کیا جائے، جو مومنین پکڑے گئے ہیں انہیں رہا کیا جائے، محض بیلنس کرنے کے لیے یہ درست نہیں ہے یہ کام۔ دہشت گردی ختم ہوگی جب دہشت گردی کے اصولوں کو ختم کیا جائے گا، اس کی جڑوں کو ختم کیا جائے گا، اس کی بنیادوں کو ختم کیا جائے گا، اس وقت دہشت گردی ختم ہوگی ملک سے۔ سب چاہتے ہیں، سب سے زیادہ شیعہ چاہتے ہیں کہ دہشت گردی ختم ہو۔ وزیر داخلہ نے ایک بہت ہی حوصلہ افزا بیان دیا ہے، دو دن پہلے اخبار میں شاہ سرخی بنا، کہ اب اس ملک میں، پاکستان میں کسی کو، کسی اور کو کافر کہنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ دیر سے آپ نے یہ اجازت سلب کی ہے، 30 سال دی ہے آپ نے اجازت، اور اودم مچایا گیا ہے، اور آج آپ نے باہر کیف کہہ دیا ہے، پھر بھی خوشایند ہے کہ آج سے ہی روک لیں تو بھی دیر نہیں ہے۔ کہتے ہیں مچھلی جب بھی پانی سے پکڑیں تازہ ہی ہے، مچھلی باسی نہیں ہوتی، تازہ ہی ہوتی۔ آج 30 سال بعد ہی اگر روک لیں، اس کو قانون بنا دیں، جرم قرار دیں کہ کوئی بھی کسی کو کافر کہے، اسے پکڑ کے فوراً وہی سزا دیں جو اس تہمت کی دین نے مقرر کی ہے، کہ مومن کو، مسلمان کو کافر کہنے والے کے لیے جو سزا ہے وہ اسے دی جائے۔ یہ حوصلہ افزا بیان ہے، لیکن یہ بھی اگر بیلنس کا شکار ہو گیا کہ ادھر سے کہا گیا اب ادھر سے بھی ایک پکڑنا ہے، تو پھر یہ بھی بے اثر ہو جائے گا، یہ بھی خراب ہو جائے گا یہ عمل، کہ ادھر سے ایک پکڑا، ایک ادھر سے پکڑنا ہے تاکہ بیلنس پالیسی رہے۔ دہشت گردی، اشارہ کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ اگرچہ بظاہر میدان میں مذہبی طبقہ اتارا گیا ہے دہشت گرد بنا کر، لیکن اتارنے والے مذہبی نہیں ہیں، اتارنے والے مذہبی نہیں ہیں۔ پاکستان کو اسی چیز نے کمزور کر دیا ہے، اتنا کمزور ہے پاکستان کہ آج پاکستان کے دشمن کے عزائم جارحانہ ہو گئے ہیں، انتہائی جارحیت ہے ان کے عزائم کے اندر۔ اب میں نکل رہا تھا تو مجھے بتایا آ کے ناظم مدرسہ نے کہ ہمارے مدرسے کی اسٹوڈنٹس ہیں، وہ سیالکوٹ کے کسی بارڈر کے علاقے سے ہیں، اور ان کے گھر پر بمباری ہوئی ہے باؤنڈری پر، اور ان کے کچھ عزیز شہید ہو گئے ہیں، تو یہ خبر دی۔ خوب آپ دیکھیں کہ کس طرح سے دشمن پاکستان کے سر جارحیت دکھا رہا ہے، چونکہ اندر کمزوری ہے، اندر کچھ اور سلسلہ جاری ہے، اور یہ ضعف باہر دشمن کو پتہ چل جاتا ہے، اور جو ہی وہ محسوس کرتا ہے کہ یہ اندر کمزور ہیں۔ دو تین دنوں سے مسلسل خبروں میں آ رہا ہے کہ را کے ایجنٹ پکڑ لیے ہیں، راولپنڈی میں را کا ایجنٹ پکڑ لیا ہے، کراچی میں را کا ایجنٹ پکڑ لیا ہے، لاہور میں پولیس کا اہلکار را کا ایجنٹ ہے۔ کل کی خبر تھی یہ اخباری باتیں میں کر رہا ہوں جو خبروں میں آیا ہے کہ را کا ایجنٹ پکڑ لیا۔ را تو سمجھتے ہیں آپ کیا ہے، جو نہیں سمجھتے دوسروں سے پوچھ لیں جو سمجھتے ہیں۔ بھلے آغا نے فرمایا کہ را بھارت کی خفیہ ایجنسی ہے جس نے باقاعدہ ایک یونٹ بنایا ہے پاکستان کے اندر تخریب کاری کے لیے، جو ان کے منسٹر نے کھل کے کہا ہے کہ دہشت گردوں کے مقابلے میں دہشت گرد بھیجیں گے ہم۔ یہ اس کا سرکاری بیان، رسمی بیان ہے، جس پر کوئی خاص احتجاج پاکستان میں نہیں ہوا، جواب نہیں دیا گیا، بلکہ ادھر سے دھمکی دی جاتی ہے، ادھر سے آم بھیج دیے جاتے ہیں ان کو کہ آم کھاؤ، آم چوپو آپ۔ ادھر سے انہوں نے کہا کہ ہم دہشت گردوں کے مقابلے میں دہشت گرد بھیجیں گے، یعنی پاکستان میں دہشت گردی کرائیں گے۔ کراچی میں بڑی تنظیم پکڑ لی گئی، اس کے اعترافات، کلر پکڑے گئے، ان کے اعترافات آ گئے، انہوں نے بھارت کے کس کس شہر میں ٹریننگ لی ہے، یہ ساری چیزیں آج اخباروں کے اندر اور عام چیزوں میں نشر ہو رہی ہیں۔ اب آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہاں پر پاکستان کے اندر تخریب کاری کے لیے جو ڈیسک بنایا گیا ہے، اس کی تربیت، ٹریننگ کا کام اسرائیلیوں کے ذمے ہے، اسرائیل کر رہا ہے، چونکہ اس کو مہارت ہے دوسرے ملکوں کے اندر جا کر تخریب کرنے کی۔ اور یہ ہمارے وزیر داخلہ کا بیان ہے جو انہوں نے ماہ رمضان میں دیا تھا کہ پاکستان میں ایسے ادارے ہیں اور ایسی این جی اوز ہیں، ایسے تنظیمیں ہیں جن کو بھارت، امریکہ اور اسرائیل مدد کرتے ہیں، جن کی کچھ پکڑے ہیں، کچھ پہ پابندی لگائی ہے، کچھ پہ لگانا چاہتے ہیں۔ اس قدر جارحیت ان کے اندر کیوں پیدا ہوئی؟ چونکہ ملک کے اندر کمزوری آ گئی ہے، شدید کمزوری، اور یہ کمزوری کی سب سے بڑی وجہ دہشت گردی ہے۔ دہشت گردی سے مقابلہ اگر کرنا ہے، دہشت گردی سے مقابلہ دہشت گردوں سے تو کر رہے ہیں، دہشت گردی سے بھی کریں، دہشت گرد ختم بھی ہو جائیں، پکڑ بھی لیے جائیں، بھاگ بھی جائیں اور دہشت گردی موجود ہو، پھر دوبارہ یہ بیج اگے گا، پھر دوبارہ یہ جڑیں پودا اگائیں گی اور پھر درخت ہرا ہو جائے گا۔ ہمیشہ کے لیے اس کو ختم کرنے کے لیے دہشت گردی سے مقابلہ کریں۔ دہشت گردی سے مقابلے کے لیے اس کے عوامل اصلی تلاش کریں کہ کس نے شروع کی۔ مذہبیوں کو دہشت گرد بنایا گیا، ایسے ادارے بنائے گئے جو ان کے اپنے علم میں ہیں، چونکہ بنائے گئے انہی ایجنسیوں کی سرپرستی میں، وہ مدرسے بنائے گئے خاص دہشت گردی کے لیے، عربی ملکوں کے پیسے سے پاکستان کے اندر مدرسے بنائے گئے اسپیشل صرف اسی کام کے لیے۔ آج اگر چھاپا مارنا ہے، دہشت گرد پکڑنے ہیں، تو انہی میں جا کے چھاپا مارو آپ، وہ بیلنس کرنے کے لیے سب پہ چھاپا مارنا ہے، مفتی صاحب کے مدرسے پر بھی چھاپا مارنا ہے۔ کیوں مارنا ہے؟ بیلنس کرنے کے، ہمیں پتہ ہی یہاں کچھ نہیں ہے، کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی یہاں کچھ نہیں ہے، خوب کچھ نہیں ہے تو کیوں آئے ہو؟ بچوں کی کاپیاں چیک کر رہے ہیں، بچوں کی قلم چیک کر رہے ہیں، بچوں کی ٹوپیاں چیک کر رہے ہیں، کیوں جی؟ بیلنس کر رہے ہیں ہم۔ یہ کیا بیلنس ہے؟ یہ آپ کو نہیں پتا کن مدرسوں میں دہشت گردی ہوتی ہے، کہاں آپ نے خود بنائے ہیں، علم ہے آپ کو، خوب ان کو آپ جا کر چھاپا مارو، پکڑو ان کو۔ لیکن اس سے بھی دہشت گردی ختم نہیں ہوگی ان مدرسوں پر بھی اگر چھاپے مارے۔ ابھی تو بیلنس کے لیے ہر مدرسے پر چھاپا مارنا ہے، ہر مدرسے کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکنا ہے کہ یہ مقابلہ نہیں ہے، یہ لگتا ہے کوئی اور کام ہو رہا ہے۔ دہشت گردی سے اگر مقابلہ کرنا ہے، دہشت گردی میں مذہبی طبقے کو اتارا گیا ہے، مذہبی طبقے کو دہشت گرد بنایا گیا ہے، بنانے والے مذہبی نہیں ہیں، غیر مذہبی ہیں۔ آپ توجہ کریں کہ جو را کے ایجنٹ پکڑے گئے ہیں، مثلا لاہور سے پکڑا گیا ہے، یہ اخباروں میں آئی ہوئی باتیں میں کر رہا ہوں، کوئی سیکرٹ باتیں نہیں ہیں۔ لاہور سے را کا ایجنٹ پکڑا گیا، کراچی سے پکڑے گئے، اور شہروں سے پکڑے گئے، خب یہ سارے کس ملک کے رہنے والے تھے؟ یہ جنٹ جو راہ کے پکڑے ہیں جی، ان میں ایک بھی بھارتی نہیں تھا، سارے پاکستانی تھے۔ جتنے راہ کے ایجنٹ پکڑے ہیں کوئی انڈین نہیں ہے، پاکستانی ہے۔ یہ پکڑے ہیں، یہ پاکستانی اسٹیٹ کے خلاف ملوث تھے، ان کے کاروائیاں پکڑی گئیں، دیکھا گیا ایجنسیوں نے کاروائی کر کے ان سے پروف بھی لے لیے، ممکن ہے اعتراف بھی لے لیں۔ خب اگر پاکستانی یا پاکستانی کسی گھر میں را کا ایجنٹ پکڑا گیا ہے اور وہ پاکستانی ہے، تو آپریشن کس کے خلاف ہونا چاہیے؟ یہاں سے یہ حقیقت سمجھ لو کہ پاکستانی جب کسی کا ایجنٹ بن کے کام کرتا ہے اور آپ چاہتے ہو کہ یہ دہشت گردی یہاں ختم ہو جائے، تو پاکستانیوں کے خلاف آپریشن کرنے سے دہشت گردی ختم نہیں ہوگی۔ جس نے اس کو ایجنٹ بنایا ہے، جس نے اس کو جاسوس بنایا ہے، جس نے اس کو خائن بنایا ہے، اس کی جڑ کاٹ ہو جا کر۔ یہاں کس کس خلاف مقابلہ کرنا چاہیے؟ را کے خلاف، تاکہ پاکستان سے ہمیشہ کے لیے یہ جرثومہ ختم ہو جائے۔ مذہبی طبقے کو دہشت گرد بنایا گیا، مذہبی ضرورتوں کے تحت اور مذہبی اختلافات کی وجہ سے نہیں بنایا گیا، سیاسی ضرورتوں کے تحت ضیاء الحق نے بنایا، اور ضیاء الحق کی ٹیم، وہ کوئی مذہبی لوگ نہیں تھے، مدرسوں کے لوگ نہیں تھے، ضیاء الحق کے ساتھ، ضیاء الحق کے ساتھی اکثر سیاست و اقتدار کی ہوس میں تھے، اور انہیں چاہیے تھا کہ ملک کے اندر موجود، مثلا ضیاء الحق نے ذوالفقار علی بھٹو کو ہٹا کر حکومت ہتھیائی قبضے میں لی، اسے چاہیے تھا کہ کوئی ایسا ہتھیار استعمال کرے جس سے اس کا سیاسی اقتدار مضبوط ہو جائے، اور ایک سیکولر حکومت کو اس نے ہٹایا، مذہبیوں کو سہارا لیا، میدان میں اتارا، لیکن ان کی پشت پر مذہبی نہیں تھے۔ جس طرح پاکستانیوں کو ایجنٹ بنایا جا رہا ہے لیکن پشت پر پاکستانی نہیں ہیں، پشت پر غیر پاکستانی ہیں، اسی طرح مذہبی طبقات کو دہشت گرد بنایا گیا تاکہ سیاسی مقاصد حاصل کیے جائیں، ان طبقات کو پہلے چنا جائے۔ خوب آپ سب سے پہلے دہشت گردی سے مقابلے کے لیے گزشتہ 30 سال کا ریکارڈ کھولیں کہ 30 سال گزشتہ میں یہ تنظیمیں بنی ہیں، جن کے بندے ابھی پکڑے جا رہے ہیں، جن کو ختم کیا جا رہا ہے، بات شروع کی جائے ان کے بننے سے، ان کو بنایا کس نے ہے، کیوں ضرورت پڑی ان کے بنانے کی۔ جس نے بنایا ہے ان میں سے کچھ لوگ زندہ ہیں ابھی، ان سب کے اوپر کیس چلایا جائے۔ آپ دیکھیں ابھی بھی ہٹلر کے ساتھی جنہوں نے جنگ عظیم شروع کروائی تھی، اور یورپ میں یہ جنگ ہوئی جس کی وجہ سے بہت نقصان ہوا، آج بھی عدالت قائم ہے، ابھی بھی عالمی عدالت قائم ہے۔ اس عدالت کا کام ہٹلر کے ساتھیوں کو ڈھونڈنا، چھپے ہوئے ہیں، ڈھونڈ کر ان پر کیس چلانا۔ یہ جنگ آپ کو پتہ ہے کب ہوئی ہے؟ جنگ عظیم 1945 میں ہوئی ہے۔ 1945 کی جنگ کے مجرموں کو آج 2000 کی دہائی میں بھی اسے چھوڑا نہیں گیا، تلاش کیا جا رہا ہے کہ کون لوگ تھے جرمنی میں جنہوں نے پورے یورپ کو آگ میں دھکیل دیا۔ ایک ایک کر کے پکڑتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں انہوں نے ایک پکڑا کہ یہ ہٹلر کا ساتھی تھا، اسکول ٹیچر تھا، ریٹائرڈ ہو کے ابھی 90 سال کی عمر میں اسے پکڑ کے عدالت میں لے آئے اور اس پر کیس چلایا کہ کیوں کیا تم نے یہ کام، کیوں ہٹلر کے ساتھ دیا تم نے، کیوں اتنی تباہی تم نے مچائی۔ آیا پاکستان میں کوئی ایک ایسا شخص پکڑا گیا ہے جس نے یہ تنظیمیں بنائی ہیں، جس نے یہ دہشت گرد بنائے ہیں، جس نے ان کو مواقع دیے ہیں، جس نے ان کو آرگنائز کیا ہے، جس نے ان کو وسائل دیے ہیں، جس نے ان کو مسلح کیا ہے، جس نے ان کی سرپرستی کی ہے، جس نے ان کی حمایت کی ہے؟ ایک شخص لے کر آؤ، آپ تمام دہشت گرد بھی پاکستان سے ختم کر دو، اور بیلنس کرنے کے لیے ساتھ ساتھ مظلوموں کو بھی پکڑ لو، دہشت گردی ختم نہیں ہوگی ملک سے، پاکستان اسی طرح اس آفت میں مبتلا رہے گا۔ شروع کرنا ہے اگر ان کے باپ سے شروع کرو، ان کی ماں سے شروع کرو، وہ ماں باپ جنہوں نے سیاسی مقاصد کے لیے، وہ مذہبی نہیں ہیں، یہ میں پہلے ہی اشارہ کر دوں، وہ جانتے ہیں، حکومتی اہلکار جانتے ہیں، ایجنسیوں والے جانتے ہیں، سرکاری غیر سرکاری میڈیا سب جانتے ہیں کہ انہوں نے غیر مذہبی مقاصد کے لیے مذہبی طبقے کو اتارا. مثلا امریکہ کو افغانستان میں جنگ جیتنی تھی, مدرسوں سے فائدہ اٹھایا, مذہبی لوگوں کو لو جہاد کریں آ کر. امریکہ مذہبی ہے, سی آئی اے مذہبی ہے, دینی جنگ تھی یہ, سیاسی جنگ کے لیے, مفادات کی جنگ کے لیے مدرسے اور دینی لوگ استعمال ہوئے اور پھر انہی کے گلے میں ڈال دیا گیا, انہی سے جنگ کروائی گئی اور انہی کو آج متہم کر کے کہ یہ ذمہ دار ہیں ہر چیز کے. بھلے ہیں, وہی ذمہ دار ہیں جو آپ نے بنائے تھے اور آپ کو پتہ ہے وہ کون ہیں, اور انہیں پکڑ بھی لیں, انہیں ختم بھی کریں, انہیں ان کو حق بھی بنتے, اور ظاہر ہے کہ اس میں گڈ اور بیڈ کی بھی تفریق نہیں ہونی چاہیے, لیکن بیلنس پالیسی کے ساتھ نہیں کہ ظالم کے ساتھ مظلوم بھی آئے. دوم یہ کہ جن لوگوں نے ان کو بنایا, ان لوگوں کو اتارا, ان لوگوں کو موقع دیا, ان کی ہیلپ کی, ان سب کو لسٹ بنا کر ان سب کو لے آئیں. آپ ابھی نیب, محکمہ نیب ہے, بڑی بڑی شخصیتوں پر ہاتھ ڈال رہا ہے. آج مثلا گزشتہ وزیراعظم کے خلاف کل سے اخبار میں تھا کہ ان کے وارنٹ جاری ہو گئے ہیں گیلانی صاحب کے. خوب اچھا کام ہے, اگر انہوں نے ملک کے لیے کچھ کیا ہے, سیاسی اگر کاروائی نہیں ہے تو ایسے ہی ہونا چاہیے. کوئی بھی شخص, صدر ہو, وزیراعظم ہو, منسٹر ہو, جرنیل ہو, کوئی بھی کسی بھی مقام پر ہو, اگر اس نے ملک, مملکت, قوم کے ساتھ خیانت کی ہے, اسے عدالت کے کٹہرے میں لا کر اس پر مقدمہ چلنا چاہیے. سب سے پہلے دہشت گردی کو پروان چڑھانے والوں کو کٹہرے میں لائیں, سب سے پہلے جنہوں نے طالبان کو اپنا بیٹا کہا ہے ان کو سب سے پہلے عدالت کے کٹہرے میں, جنہوں نے طالبان کو اپنا بھائی کہا ہے, یہ تو ہمارے بھائی ہیں, یہ سارے ذمہ دار ہیں ان کے, یہ ان کو لانے والے ہیں, سب سے پہلے ان کو لسٹ کر کے لے کر آئیں کہ یہ بنانے, اور یہ حقائق بھی بتائیں گے کہ انہوں نے کس کو بنایا, کہاں بنایا, کیوں بنایا, کیسے بنایا, سب بتا دیں گے کہ یہ کام انہوں نے کیا ہے. اگر اس طبقے کو نظر انداز کر کے, جنہوں نے دہشت گرد پالے ہیں, توجہ کریں, دہشت گرد دہشت گردی کے ذمہ دار نہیں ہیں, دہشت گرد مورے ہیں, دہشت گرد کرائے کے قاتل ہیں, دہشت گرد مجرم ہیں, مجرم پیشہ, جرائم پیشہ لوگ ہیں, اپنے مفادات کی خاطر آ کر یہ کرتے ہیں, اکثر ان میں مذہبی بھی نہیں ہیں, ان کو دین کی کچھ خبر نہیں ہے بالکل. دہشت گردی ان لوگوں کا نتیجہ ہے, ان کے عمل کا, جنہوں نے سیاسی مقاصد کی خاطر پاکستان کو اس جہنم میں اور اس آفت میں دھکیلا ہے. ان کے خلاف سب سے پہلے اقدام کریں, وہاں سے شروع کریں, آپ ان کو لائیں, تعارف کریں, میڈیا تعارف کروائے ان کا, بتائیں قوم کو کہ یہ ہیں لوگ, وہ آئیں ان کو صفائی کا موقع دیں, آئیں اپنی صفائی پیش کریں. کیوں کیا انہوں نے؟ بعضوں نے اپنی میڈیا پہ صفائی پیش کی ہے, اعتراف کیا ہے کہ یہ ہم نے لشکر بنائے ہیں. کیوں بنائے تھے؟ کہتے ہیں اس وقت کی ضرورت تھی, یہ اس وقت کی ضرورت تھی, اور آپ نے اتنا بڑا ظلم کیا اپنے ہی ملک کے ساتھ, اپنی قوم کے ساتھ, صرف اس جرم میں کہ یہ شیعہ ہیں اور ان کے قتل عام کے لیے آپ نے اتنے وحشتناک دہشتناک. داعش کے پیچھے ایک بھی مذہبی طبقہ نہیں ہے, داعش کے پیچھے 90 ملک ہیں, ایک بھی اسلامی ملک نہیں ہے داعش کے پیچھے, سب سیکولر ہیں, سب بے دین ہیں, سب بادشاہ ہیں, سب کنگڈمز ہیں, کوئی مذہبی طبقہ نہیں ہے, شہزادے ہیں عربی اور ایجنسیاں ہیں یورپی, یورپ میں ٹریننگ دے کر داعش میں. اب ہم یہ کہیں کہ یہ داعش دب, چونکہ لا الہ آگے لٹکا لیتے ہیں, لکھ لیتے ہیں, محمد رسول اللہ آگے ان کا لوگو ہے, اس وجہ سے ہم یہ کہیں یہ مذہبی لوگ ہیں. یہ نہ عزیزان, ان کے پیچھے ترکی ہے, ترکی, ان کے پیچھے فرانس ہے, ان کے پیچھے برطانیہ ہے, ان کے پیچھے امریکہ ہے, ان کے پیچھے یہ لوگ ہیں, یہ ان سے سارے کام کراتے ہیں. یہ بات ہمیں ذہن میں رہے. آپ توجہ کریں, ایک عام سی بات دیہاتیوں کو پتا ہے, بلکہ جانوروں کو بھی پتا ہے, یہ حیوانوں کو پتا ہے کہ جب بھی کتے کو پتھر مارا جائے تو کتا پتھر کو نہیں کاٹتا بلکہ پتھر مارنے والے کو کاٹتا ہے. اسے اتنا سینس ہے کہ اس دہشت گردی کا بانی پتھر نہیں ہے بلکہ یہ بندہ ہے جس نے پتھر پھینکا ہے۔ اگر نہیں معلوم تو کتے پہ پتھر پھینک کے چیک کر لیں کہ اس کے اندر اتنا شعور ہے، وہ پتھر کے پیچھے نہیں جاتا، مگر یہ کہ پاگل کتا ہو، پاگل کتا پتھر کو کاٹتا ہے۔ لیکن اگر سالم کتا ہے وہ پتھر مارنے والے کے پیچھے جاتا ہے۔ یہاں پر اتنا سینس اس حیوان کے اندر موجود ہے۔ پاکستان کے اندر یہ آگ جلانے والے ملک کے اندر بھی ہیں، باہر بھی ہیں، سب کے نام واضح کیے جائیں تاکہ پتہ چلے قوم کو کہ یہ اصل مجرم قوم کے یہ ہیں، ورنہ یہ آگے ان کا مزدور طبقہ، ایجنٹ طبقہ، کرایہ دار طبقہ ان کا اگر یہ ختم بھی کر دیا جاتا ہے تو ہمیں امید نہیں ہونی چاہیے یا اطمینان نہیں ہونا چاہیے کہ اب ملک میں امن ہو جائے گا، چونکہ فساد کے بانی باقی ہیں۔ کہ خداوند تعالیٰ انشاءاللہ اس ملک کو و تمام دنیا کو انشاءاللہ ان شر پسندوں اور دہشت گردوں کے ہاتھوں سے نجات عطا فرمائے۔ عالمی حالات، وقت گزر گیا ہے کہ عراق، یمن، لبنان، سوریہ، تازہ ترین صورتحال ان کی بھی بیان کرنا تھی لیکن یہاں وقت نہیں ہے، ابھی نماز جمعہ کا وقت ہو گیا ہے، گزر گیا ہے، بعد میں انشاءاللہ اسے ذکر کریں گے۔ دعا گو ہیں بارگاہ خداوند تبارک و تعالی میں، اللہم بحق اسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم، یا اللہ 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 یا اللہ، خداوند بحق محمد و آل محمد، بحق انبیاء، بحق اولیاء، بحق ائمہ ہدا، بحق شہداء، بحق صلحاء۔ پروردگارا تمام امت مسلمہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما، امت اسلامیہ کو فتنوں سے رہائی عطا فرما، فتنہ گروں کو فتنوں سمیت نیست و نابود فرما۔ خداوند بحق محمد و آل محمد امت مسلمہ کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما، بیداری و شعور عنایت فرما۔ خداوند حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ملک کے اندر امن و امان قائم فرما، دہشت گردی، فرقہ واریت، فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما، ان کے حامیوں بانیوں کو رسوا فرما، پیروان امیر المومنین شیعیان علی ابن ابی طالب جہاں کہیں بھی ہیں، بالخصوص سعودی عرب میں، یمن میں، شام میں، لبنان میں، عراق میں، اور بالاخص پاکستان میں، سب کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما، حوزہائے علمیہ، مدارس علمیہ، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، علماء کرام، مراجع عظام کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ تمام امت کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما، ملت پاکستان کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما، ملت تشیع کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما، جوانوں کو بیداری و شعور عنایت فرما، اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، صدق اللہ العظیم۔